أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، سامعین محترم، مرکزی تنظیم عزاداری کے زیر اہتمام بعنوان شرح زیارت جامع کبیر کا ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج ہم ایک اور جملے کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کریں گے. زیارت کا فقرہ ہے وخزان العلم. اذان محترم، خزان بروزن رمان ہے، یہ خازن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خزینہ دار، مال کی حفاظت کرنے والا، اطمینان بخش، اسے محفوظ کرنے والا. گویا زائر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ حضرات علم کے خزینہ دار ہیں، اور علم انسانیت کا وہ شرف ہے جو اسے بلندیوں تک لے جاتا ہے. انسان اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر جو تاج رکھا گیا تھا وہ علم ہی کا تاج تھا، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، خداوند نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے ہر وہ چیز آپ کو بتا دی جو آپ کے علم میں نہیں تھی. اور صاحبان علم کی رفعت شان کو بیان کرتے ہوئے خداوند متعال کا ارشاد ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ بلندی عطا کرے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ان کو درجات عطا کرے گا. اور پھر جب توحید کی گواہی کا ذکر آیا تو پروردگار عالم نے اپنی ذات اور فرشتوں کی گواہی کے بعد صاحبان علم کی گواہی کا خصوصی تذکرہ فرمایا. خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران کا مقام ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَعُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے گواہی دی بے شک اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے بھی جو عدل پہ قائم رہتے ہیں یہی گواہی دی. اور قرآن مجید نے یہ بھی بات واضح کر دی ہے کہ جو علم سے محروم ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں. چنانچہ خداوند متعال کا ارشاد ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر صاحب علم سے بالا تر بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جو علم میں بلند ہے، جیسا کہ ارشاد خداوند ہے نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. یہ مقام سورہ یوسف کا مقام ہے، ہم جن لوگوں کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے ما فوق بھی صاحب علم ہوتا ہے. اور ایسی شخصیت عزیزان محترم جو علم لدنی کی مالک ہو ان کا مرتبہ سب سے جداگانہ قرار دیا. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر صاحب شریعت اول العظم پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ جسے ہم نے علم لدنی عطا کیا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے فوجدا عبدا من عبادنا اعطیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما، سورہ کہف کا مقام ہے یہ. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی جانب سے خاص رحمت عطا کی، اور جس کو اپنے پاس سے خاص علم سے نوازا. اور اس صاحب علم لدنی سے حضرت موسیٰ نے گزارش کی کہ میں آپ کا اتباع کروں، اور آپ مجھے رشد کی کچھ باتیں سکھائیں، جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا. یہ مقام سورہ کہف کا مقام ہے. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں کہ جو رشد آپ کو تعلیم کیا گیا اس میں سے کچھ مجھے سکھائیں؟ اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ ارشاد خداوند متعال ہے، قالا انکا لم تستطیع معی صبرا. یہ بھی سورہ کہف کا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر برداشت سے کام نہ لے سکیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر و تحمل کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. ان صاحب نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو جو کچھ میں کروں اس کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھئے گا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے لیے اس کی وضاحت کر لوں. یہ مقام بھی سورہ کہف کا مقام. عزیزوں، اس قول و قرار کے بعد دونوں حضرات، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیبدار بنا دیا. حضرت موسیٰ کو یہ بات بہت عجیب لگی اور انہوں نے سوال بھی کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا، دیکھیے جناب، یہ طے ہوا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. پھر دونوں کچھ دور تک ساتھ چلے اور ایک جگہ ایک لڑکا دکھائی دیا جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے، انہوں نے اس بات پر اپنی شدید ناراضگی ظاہر کی. اس طرح دونوں ساتھ چلتے رہے اور حضرت خضر ایسے ایسے کام کرتے رہے جن پر حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا ظاہری حالات کے لحاظ سے فطری تھا. آخر میں عزیزان محترم، حضرت خضر نے کہا کہ ہماری اور آپ کی راہیں جدا جدا ہیں. پھر انہوں نے وضاحت فرمائی کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنا دیا کہ ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح اور سالم کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے، تو میں نے چاہا کہ غریب لوگوں کی اس کشتی کو عیبدار بنا کر ظالموں کے پنجے سے بچا لوں. اسی طرح جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ انتہائی اعلیٰ درجے کے شریف و با ایمان حضرات تھے. یہ لڑکا ان لوگوں کو گمراہ کر کے ان کی دنیا و آخرت برباد کرنے جا رہا تھا، تو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اس لڑکے کو دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اس کے بدلے ایک صالح فرزند اس کے ماں باپ کو عطا کیا جائے. سامعین محترم، یہ بات ملحوظ رہے کہ انبیاء کرام ظاہری شریعت کے پابند ہوتے، اس لیے حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا فطری بات تھی، جبکہ حضرت جناب خضر باطنی امور پر مامور تھے. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حکم خدا سے کر رہے تھے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں نہ جانے کتنے ایسے امور ہیں جن کی انجام دہی پر اللہ کے ایسے پاک و پاکیزہ بندے مامور ہیں جن کے دائرہ عمل سے نہ تو ہم لوگوں کو آگاہی ہے اور نہ ان کے ہر اقدام کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اسی مناسبت سے سامعین محترم، صاحبان معرفت کی اصطلاح میں علم لدنی ایک خاص علم ہے. خداوند عالم اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اس سے سرفراز کرتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت خضر کو یہ علم عطا کیا گیا، اور عالم اسلام کے مستند علماء کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرات اہل بیت طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین، ہمارے آئمہ معصومین سلام اللہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، علم لدنی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور ان کا ہر عمل مشیت پروردگار کے عین مطابق ہوتا ہے. الخرائج میں سرکار قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ہمارے قلوب مشیت پروردگار کا ظرف ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں. ارشاد قدرت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ اللہ چاہے. غور کرنے کی بات سامعین گرامی قدر یہ ہے، جب خداوند عالم کے امور کی نمود اس کی مشیت میں ہوئی اور مشیت کا ظرف حضرات آل محمد علیہ السلام ہیں، تو اب ان امور کا عالم مشیت سے عالم اعیان و شہود تک پہنچنا ان عوالم میں اترنے پر موقوف ہے کہ تمام آسمانی و زمینی موجودات جس سے پیوست ہیں. لہذا وہ احادیث جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان حضرات کے پاس ماضی، مستقبل اور پیش آنے والی تمام باتوں کا علم ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ علم نازل ہوا مشیت پر جو تمام موجودات پر محیط ہے، اور اس کو اصطلاحی طور سے افاضہ اشراقیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور اہل بیت طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین اس کا ظرف ہے. لہذا ہم لوگ روایات میں جو یہ پڑھتے ہیں کہ ہر سال شب قدر میں سال بھر کے امور کا قلب امام پر نزول ہوتا ہے، اس نزول کی تحلیل کی جائے تین عوالم، محل فکر و نظر میں دکھائی دیتے ہیں، عالم مشیت، عالم ارادہ اور عالم قدرت، اور باقی عوالم میں سے عالم قضا شب جمعہ میں تحقق پذیر ہوتا، جبکہ عالم عزم کا تحقق جمعہ کے دن ہوتا، اور وہ بھی ان ساعتوں میں جو اسی مدت سے متعلق ہوں۔ تو جب بہت توجہ فرمائیے سامعین محترم، تو جب حضرات اہل بیت طاہرین ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین مشیت پروردگار کا ظرف قرار پائے، تو ان سوالات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ امام نے 25 سال گوشہ نشینی کی زندگی کیوں گزاری، امام نے حکومت کیوں چھوڑ دی، فلاں امام نے راہ شہادت اختیار کرتے ہوئے مدینہ کیوں چھوڑا اور پھر کربلا کا سفر کیوں اختیار کیا، فلاں امام کے سامنے حکومت پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کیوں نہ فرمایا، فلاں امام نے ولی عہد کیوں قبول فرمائی باقی نے اس سے اجتناب کیوں کیا، اور یہ کہ ان حضرات نے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف کسی مسلح اقدام کی کوشش کیوں نہیں فرمائی، وغیرہ وغیرہ، اور اس قسم کے تمام سوالات جو خام ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ منصب امامت کی حقیقی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ البتہ اس قسم کے سوالات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اگر ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین مشیت پروردگار پر نظر رکھتے ہیں، اور قرآن نے ان کے بارے میں تصریح فرما دی ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ چونکہ ان حضرات کی نظر مشیت پروردگار پر تھی، اس لیے جو اس کا تقاضا ہوا اس کے مطابق ہی ان حضرات نے عمل انجام دیا، چاہے اس پر عمل کرنے میں دنیا دار لوگوں کو فائدہ نظر آئے یا نقصان۔ صاحبان فکر و دانش کے لیے اذان محترم اس جگہ ایک اور پہلو کی وضاحت بھی مناسب نظر آتی ہے، اور وہ ہے علم غیب، جس کے بارے میں عالم اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان صدیوں سے مارکت الارا بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ یہ ملحوظ رہے اذان کے ذہن میں کہ سورہ مبارکہ جن میں ارشاد قدرت ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، وہ عالم غیب ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ یہ مقام سورہ جن کا مقام۔ سامعین محترم، قدرت نے تصریح فرما دی کہ ہم اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے سوائے اس رسول کے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور اس کی رضا کا حامل ہو، اور یہ بات واضح ہے کہ خداوند عالم نے جن بلند مرتبہ ہستیوں کو منصب رسالت پر فائز کیا وہ سب رضائے پروردگار کے حامل تھیں، خصوصاً سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ رضائے الہی کے حامل نہ ہوں، اور جب وہ رضائے الہی کے حامل ہیں تو خداوند عالم اپنے وعدے کے مطابق ان پر اپنے غیب کو ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ جو آیت ابھی ہم نے پیش کی اس کے بارے میں میرے مولا واقع مرشد صدار حضرت امام حشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں جو رضائے پروردگار کے حامل ہیں، خداوند عالم نے غیب کی جن باتوں سے چاہا اپنے پسندیدہ رسول کو مطلع فرما دیا، اور ہم لوگ یعنی ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین انہی پیغمبر کے وارث ہیں، اس لیے ہم لوگ اسی کے ذریعے سے گزشتہ زمانوں کی باتوں کا بھی اور آئندہ قیامت تک پیش آنے والی باتوں کا بھی فہم رکھتے ہیں۔ اذان محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی درج ہے۔ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں حضرت رسول خدا کا یہ فرمان بھی درج کیا ہے کہ علم و دانش کی کوئی ایسی بات ہی نہیں جس سے خداوند عالم نے مجھے تو سرفراز کیا ہو اور میں نے وہ علی کے سپرد نہ کیا، بلکہ خداوند عالم نے میرے اندر جس علم کا بھی احصا فرمایا میں نے امام مبین کے اندر اس کا احصا کر دیا، علم و دانش کی ہر بات سے میں نے علی کو آگاہ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس فرمان قرآن مجید میں موجود خالق دو جہاں کے اس ارشاد مقدس سے ہم آہنگ ہے جس میں تمام چیزوں کا احصا امام مبین میں قرار دیا گیا۔ ارشاد قدرت ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم لکھ لیتے ہیں ان باتوں کو جو انہوں نے پیش کی اور ان کے آثار کو بھی، اور ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ ذیل میں معنی الاخبار میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو ابوبکر و عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور آن حضرت سے دریافت کیا اے خدا کے رسول، کیا امام مبین سے توریت مراد ہے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ نہیں. پھر ان لوگوں نے پوچھا کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ نبی آخر الزمان نے فرمایا نہیں. پھر ان لوگوں نے دریافت کیا کیسے قرآن مجید مراد ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا نہیں. اسی وقت حضرت امیر المومنین میرے مولا واقع سید و سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا امام مبین یہ ہیں، خداوند عالم نے ہر چیز کا علم ان کی ذات میں احصا فرما دیا ہے. یہ بات بھی عزیزوں ملحوظ رہنی چاہیے کہ صفات خداوندی میں ظہور، تاثیر اور افادے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بحیثیت صفت. جیسے اس نے کسی چیز کو پیدا کیا تو اس کی صفت تخلیق اس شے میں ظہور پذیر ہو، اور خداوند عالم نے مخلوقات کو گوناگون صفات کا حامل بنایا ہے تاکہ ہر مخلوق خداوند عالم کی صفات میں سے کسی صفت، اس کے مراتب میں سے کسی مرتبے، اور اس کی شان میں سے کسی شان کی ترجمانی کرے. خداوند عالم نے انسان کو پیدا کی اور پھر اسے قدرت بیان عطا کی، جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسانوں کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھلایا. عزیز محترم، اور جب انسان اول کو خلق کیا تو اسے سارے اسماء کی تعلیم دی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ارشاد ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاهَا كُلَّهَا، اور خداوند عالم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، اور جسے تمام اسماء کی تعلیم دی اسے اپنا نمائندہ بنا کر زمین پہ اتارا اور فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. تمام موجودات عالم میں یہ شرف صرف انسان کو نصیب ہوا جو اشرف المخلوقات ہے. پھر ہر انسان کو خداوند عالم نے کچھ نہ کچھ امتیازات کا حامل بنایا، لیکن محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین اس عظیم الشان مرتبے پر فائز ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا، تاکہ لوگ اگر لوگ سمجھنا چاہیں کہ مشیت پروردگار کیا ہے تو ان خاص شان خدا کو دیکھیں اور مشیت پروردگار کو سمجھ سکیں. اس کے باوجود یہ حضرات کمال عز و انکساری کی بنا پر یہی فرماتے رہے کہ مالک جو تیرا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. امام چہارم حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم یہ فقرہ بھی پڑھتے ہیں ولا یبلغ مبلغا من ساعتک وان استحدا الا کون مقصرا دون استحقاقک بفضلک فاشکر عبادک عاجز عن شکرک وَأَعْبُدُهُمْ مُقَفِّرُنَا اَنْتَعَتِكَ. کوئی بندہ جس قدر بھی تیری اطاعت کی کوشش کرے، تیری اطاعت کا جو حق ہے وہ ادا کرنے سے قاصر رہے گا، اور تو اپنے فضل و کرم کی بنا پر جس اطاعت کا استحقاق رکھتا ہے اس تک پہنچنے سے کوتا رہے گا. اور تیرے بندوں میں سے کوئی کتنا ہی شکر ادا کرے، شکر کا حق ادا کرنے سے عاجز ہی رہے گا، اور تیرا انتہائی عبادت گزار بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَتَّكِلُ فِي النَّجَاةِ مِنْ عِقَابِكَ عَلَىٰ أَعْمَالِنَا بَلْ بِفَضْلِكَ عَلَيْنَا فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا فَأَعِذْنَا وَنَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لَنَا وَنَسْتَعْصِمُكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِنَا فَاعْصِمْنَا فَإِنَّا عَبْدُكَ نَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. خداون ہم عقاب سے بچنے کے لیے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری امیدیں تیرے فضل و کرم سے وابستہ رہتی ہیں، کیونکہ تو ہی اہل تقویٰ اور مغفرہ. خداوند ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جو ہمارے نفوس کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمیں پناہ دے. ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں مغفرت عطا فرما. ہماری زندگی جس قدر باقی رہ گئی ہے اس میں ہم تجھ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرماتا رہے، کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں اور جس طرف بھی رخ کرے تیرے ہی قبضے میں ہیں. کوئی طاقت و قوت نہیں مگر وہ جو تیری طرف سے ہے. اور اللہ درود نازل کر حضرت محمد اور ان کی اولاد طاہرین پر. یہ فقرے دعائے ابو حمزہ سمالی. اور پروردگار عالم ایسے با کمال و با اخلاص بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اور وہ لوگ جن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ عطا کرتے ہیں اس حالت میں عطا کرتے ہیں کہ ان کے دل لرستے رہتے ہیں اس تصور سے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. سورہ مومنون کا یہ مقام. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.